della loro regione. من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد. اللعنة الله على أعدائهم أجمعين، يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الصلاة، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمتم بها لو إلو علي وعلى إرقات يا علي الوالد. یہ راج کرتے جیسے سودا کہ مسلموں میں دمانیاں کو بیاقت چیز بڑا ہاں بڑی پارٹی دے کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کتاب ہے، ایک میری عزت ہے اہل بیت. جب تم ہندو سے متصق رہو گے، جب تک یہ متصق رہو گے، ان کے ہاتھ رہو گے، ان کا امن ہاتھ میں کھو گے، میرے بعد ہرگز کس گمراہ نہیں ہو. عزیزان کی رامی گمراہی مسئلہ یہ ہے کہ جس سے آغاز ہدایت ہوا اسی دن گمراہی کا سلسلہ بھی شروع ہوا. اس دونوں کی تاریخ سے آغاز ہدایت ہوا تھا قدم بس سے، جب نبی آدم کا باپ بنایا گیا آغاز ہدایت ہوا اور پروردگار کی آواز ہوئی ملائکہ کے درمیان کہ وہ ادب تو ہوا نہ فی ان روحی فقل له ساجدین جمع اس درور اللہ اس میں اپنی روح پھونکو تم اس کو چارن حکم بات کہ تم اس پر کو جزا کرنا کو ہم دیا میں کہا اس کے لگن کا ہو دیا گا پڑھ آ کے تم یہ ہوا سجا تعمیر ہوتا ہے لیے وہ تو اسے سامنے کرنا ہے غالب ہوئی تو مخلوق اول نے اس نے خوب دی قرآن پھر گائے فسدو ابلیس سب سجدہ کیا تے فرشتے انہوں نے سجدہ کیا ہوتا تھا انہوں نے دیکھا ابلیس صرف ابلیس ابلیس نے سجدہ کیا اب اس نے کہا سمجھنا یہ بھی اس کے رضائے میں سے اس نے کہا کیا بس مرا اس نے اپنے کو بندہ وقت میں مدل کری اور وہ کاموں میں تھا معلوم ہوا کہ خدا کو جاتی بھی لکار ہوتے ہیں اور نہیں آگا میں سجدہ نہیں کروں گا. اس نے انکار کیا اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کانا خیرم میں نو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن و خلقتہم من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے. دیکھیے ایک بات سمجھیے کیا ہے، یہ سب قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. خلقتنی من نارن تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، تو نے مجھے خلق کیا ہے، اس کا مطلب اللہ کو خالق مان رہا ہے اپنا. خلقتنی تو نے مجھے خلق کیا ہے، عربی میں کسی سے پوچھ لیے جا کے خلقتنی من نارن تو نے مجھے خلق کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من تین اور اس کو مٹی سے خلق کیا ہے، یعنی اللہ کو اپنا بھی خالق مان رہا ہے اور آدم کو بھی خالق مان رہا ہے مگر سجدہ نہیں کر رہا ہے. اب جب سجدہ نہیں کر رہا ہے تو مزاج مشیت برہم ہوا، کہا جو خرد ہندا کا رجیم نکل جا تو مردود ہو گیا. جیسے کوئی اپنے ملازم کو اپنے نوکر کو اپنے خادم کو نکال دے، نکل بھاگ گیٹ آؤٹ، یہ معاملہ ہوا تو اس نے کہا انذر نہیں لا یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اس کا مطلب قیامت کا بھی قائل ہے،
سبحان اللہ
قیامت کا بھی قائل ہے، اللہ کا بھی قائل ہے، اس کو سجدہ بھی کرتا ہے، اس کو خالق بھی مانتا ہے، قیامت کا بھی قائل ہے. معلوم ہے اللہ کا قائل تو ہے، اللہ والے کا قائل نہیں. صلوات بھیجتے ہیں محمد. یہاں سے حق و باطل کی ٹسل شروع ہوئی، یہاں سے جھگڑا آغاز ہوا. اور اب اس نے جو جو دعوے کیے اور جو جو کہا، اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، باتیں ایسی ایسی کر رہا تھا کہ آدمی تڑپ جائے. قسم بھی کھا رہا ہے تو اللہ کی عزت کی، اب عزت اگر اللہ ہو انہم اجمعین، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصون، سوائے خالص بندوں کے. لو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب کچھ خالص بندے ڈھونڈیے جن پر شیطان کا جادو نہیں چلے گا. اس نے رات آن کے بہکانا شروع کیا. اب وہ اپنے مشن پہ لگ گیا کہ میں بہکاؤں گا. اور پیغمبر اپنے مشن پہ لگ گئے کہ ہم ہدایت کریں گے. دنیا میں یہی کشمکش ہے، نیکی و بدی، خیر و شر، ایمان و کفر، سچ و جھوٹ، حق و باطل، نور و ظلمت، جو لفظیں ہیں آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ دو 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 لفظیں جو ہیں یہ قیامت ہیں. سمجھے آپ، یہ اسی کے اوپر نظام چل رہا ہے. جیسے ریل کی دو پٹریوں پر گاڑی چلتی ہے، ریل پر ٹرین چلتی ہے، سمجھے آپ، تو اس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. دونوں یہ بڑی عجیب و غریب منزل ہے. تو اب یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا. اب وہ ایک گھر تھا اس وقت، آدم، ان کے دو بیٹے، میاں بیوی، بیوی حوا، حضرت آدم، حابیل، قابیل. پیغمبر کے گھر میں گھس گیا. مزاج سمجھیے گا، پیغمبر کے گھر میں گھس گیا اور ایک لڑکے کو بہکا دیا. اب جو ایک لڑکے کو بہکا دیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سوسائٹی خراب ہو گئی. سوسائٹی تھی ہی نہیں، صحبت خراب ہو گئی، لوگ تھے ہی نہیں، پولیٹیکل معاملہ تھا، سیاست تھی ہی نہیں، دنیا میں دولت کا معاملہ تھا، دولت پراپرٹی کا جھگڑا تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. ٹوٹل دنیا کی آبادی ایک فیملی پر، جس میں چار آدمی، دو بھائی، ایک میاں، ماں، ایک باپ، اس میں سے بھی اس نے ایک کو اپنے مطلب پر نکال لیا. اس میں سے بھی اس نے ایک کو اپنے مطلب کا نکال لیا. اس کا مطلب یہ کوئی گھر بھی محفوظ نہیں ہے. اللہ سے ڈرتے رہیے اور اہدنا صراط المستقیم کہتے رہیے. سمجھے آپ، یہ معاملہ ہے. تو کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. اس نے اپنے مطلب کا ایک نکال لیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا. اور آج تک دنیا میں پہلا خون ہے جو ہوا، بے گناہ انسان جو پہلا قتل ہوا زمین پر، اس کا نام حابیل ہے. اور پہلا قاتل جو تھا اس زمین کے اوپر، اس کا نام قابیل ہے. سمجھے آپ، یہ ہے معاملہ. اب یہ پہلا قتل بھی آج تک لوگوں نے معاف نہیں کیا، حالانکہ عام طور سے پہلا جرم معاف کر دیتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں اگر خدا یزید کو معاف کر دے تو کیا اعتراض ہے, پہلے قابیل کو تو معاف کروائیے. قابیل, قابیل قاتل اور حابیل شہید. یہ دنیا کا پہلا قتل ہے جو ہوا, ایک قاتل ایک شہید. اب اکثر لڑکے والے پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ حابیل کی نسل سے ہیں کہ قابیل کی نسل سے, تو دیکھیے ایک تو ہے اس کا صحیح جواب, صحیح جواب پہلے سن لیجیے. صحیح جواب اس کا جو تاریخی اور علمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں, نہ حابیل کی نسل چلی اور نہ قابیل کی نسل چلی. حضرت آدم کو اللہ نے اور بیٹے دیے تھے, ہم لوگ جو ہیں وہ اور بیٹوں کی اولادوں سے ہیں, نہ ہمارا تعلق حابیل سے ہے اور نہ ہمارا تعلق قابیل سے ہے. یہ تو اس کا صحیح اور علمی اور تحقیقی جواب ہے, ٹھیک جواب تو یہ ہے. لیکن اگر یہی ضد ہے کہ حابیل کی نسل سے ہیں کہ قابیل کی, تو جو شہیدوں کا ساتھ دے وہ حابیل کی نسل سے. صلوات بھیج دیں محمد. تو عزیزان گرامی میں بات یہ عرض کر رہا تھا, یہ اس لیے تمہیداً اتنی بات سنائی کہ جھگڑا وہاں سے شروع ہوا. دین و بے دینی, ایمان و کفر, یہ جھگڑا حضرت نوح تک آتے آتے اور بڑھ گیا, جس کے نتیجے میں جناب نوح نے کشتی بنائی اور تبلیغ کی اور طوفان آیا اور جو مشرک و بے دین تھے وہ ہلاک ہوئے اور جو دیندار تھے وہ بچے. پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو گمراہی پھر پھیلی, اب کی ان لوگوں کی نسل میں پھیلی کہ جو حضرت نوح کی کشتی پر سوار تھے. مطلب باپ اچھے تھے, بزرگ اچھے تھے, جو کشتی نوح پر سوار ہو کے بچے تھے, جب ان کی نسلیں چلیں تو پھر بگاڑ پیدا ہوا. یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود جیسا دشمن خدا اور کفار پیدا ہو گئے. خیر جناب ابراہیم نے ان کا مقابلہ کیا, ان کو زیر کیا, حق و باطل میں فرق کیا, سلسلہ آگے بڑھ گیا. جناب موسیٰ کا زمانہ آ گیا, جناب موسیٰ کے زمانے میں پورا فرعون کا معاملہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے, ہر ایک کو معلوم ہے, ایسی کوئی بات نہیں جو کسی کو معلوم نہ ہو کہ فرعون برسر اقتدار تھا مصر میں اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا, ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا, ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا خدمت گاری کے لیے, اور 60,000 بچے, 60,000 بچے بنی اسرائیل کے فرعون نے قتل کروائے پیدا ہوتے ہی بے گناہ, اس ڈر میں کہ کہیں یہ موسیٰ نہ ہو. اس کو اس کے نجومیوں نے, جو اس کے آسٹرولوجسٹ تھے, انہوں نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری خدائی کا چراغ بجھا دے گا تو تجھے ختم کر کے فنا کر دے گا. تو اس نے عورتیں لگا دی تھیں جو بنی اسرائیل کے گھروں میں جاتی تھیں اور اس بات کی نگرانی رکھتی تھیں کہ کون عورت کے یہاں ولادت ہونے والی ہے, اور وہ عورتیں جو تھیں وہ نگرانی رکھتی تھیں, یہاں تک کہ جب ولادت ہوتی تھی تو اگر بیٹی ہوتی تھی تو رپورٹ لگا دیتی تھیں کہ بیٹی ہوئی ہے, تو کوئی ان سے نہیں بولتا تھا. لیکن اگر یہ رپورٹ آتی تھی کہ بیٹا ہوا ہے تو فوراً سرکاری آدمی اس کو لے جاتے تھے اور لے جا کے اس کو قتل کر دیتے تھے لڑکے کو. اس طریقے سے 60,000 تفسیر میں ہے کہ 60,000 آدمی جو تھے بچے پیدا ہوئے بیچارے معصوم بچے یہ مارے گئے. اور تعجب ہے کہ اللہ کو جلال نہیں آیا, غضب خدا حرکت میں نہیں آیا. معبود راز کیا ہے؟ ممکن ہے جواب دے کہ معصوم کی جان کی قیمت بتا رہا ہوں. ایک موسیٰ پر 60,000 قربان ہو گئے, یہ ہے موسیٰ کی قیمت. تو جب موسیٰ کی یہ قیمت ہے تو محمد و آل محمد کی کیا قیمت ہے؟ وہ بھی کامیابی ہوئی اور وہ غرق ہوا اور جناب موسیٰ کامیاب ہوئے اور پھر سلسلہ آگے بڑھا تو ان بنی اسرائیل ہی میں جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے ایسے کافر اور بے دین اور لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے واسطے سولی لا کے کھڑی کر دی. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر بلند کر لیا اور وہ ان کو سولی دینے پر قادر نہ ہوئے, لیکن انہوں نے تو اپنی جیسی کر لی تھی. میں نے آپ کو یہ اس لیے سنایا قصہ اتنا لمبا تاریخ ہدایت کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آیا تو بیچ میں جو وقفہ ملا اس میں لوگ گمراہ ہو گئے. آدم اور نوح کے درمیان جو غیب تھا اس میں گمراہی پھیلی. نوح نے آ کے پھر ٹھیک کیا, نوح اور ابراہیم کے درمیان جو غیب تھا اس میں پھر گمراہی پھیلی. نوح ابراہیم نے آ کے ٹھیک کیا, ابراہیم اور موسیٰ کے بیچ میں جو غیب آیا اس میں پھر گمراہی پھیلی. حضرت عیسیٰ نے آ کے ٹھیک کیا, حضرت عیسیٰ اور حضور کے بیچ میں جو غیب آیا اس میں پھر گمراہی پھیلی. حضور نے آ کے ٹھیک کیا. اب حضور جب آئے تو یہ فرماتے ہوئے آئے کہ میرے بعد کوئی آئے گا نہیں. دیکھیے اس کے پہلے جو آئے تھے وہ اپنے بعد آنے والے کی خبر دیتے رہے تھے. حضور آئے تو کہنے لگے میرے بعد کوئی آئے گا نہیں. تو اب حضور کے بعد جب کوئی آئے گا نہیں تو حضور کے اور قیامت کے بیچ میں جو غیب ہے اس کا علاج کون کرے گا؟ سوال یہ مزاج ہمیں معلوم ہے باطل کا کہ جہاں اس کو موقع ملا اس نے حملہ کر دیا, تھوڑا سا ٹائم اس کو ملا اس نے حملہ کر دیا, تھوڑا سا ٹائم ملا اس نے حملہ کر دیا. اب حضور کے اور قیامت کے بیچ میں جو غیب ہے اس کے اندر جو حملہ ہوگا تو روکے گا کون؟ اب جو ضلالت پھیلے گی تو کون روکے گا؟ تو اب ہماری اللہ سے کچھ گزارشیں ہیں, یا تو ان نبی کو قیامت تک کی زندگی دے دے کہ جب تک قیامت آئے اس وقت تک یہ زندہ رہیں تاکہ ہدایت کرتے رہیں, یا ان کی رحلت کے ساتھ ساتھ شیطان کو موت دے دے کہ اب خطرہ ہی نہ رہے ان کا, وہ ڈاکو مر گیا جو لوٹتا تھا, اب اطمینان سے جاؤ آؤ کوئی لوٹنے والا نہیں ہے. بھائی دو صورتیں ہیں, یا تو قیامت تک رہبر زندہ رہے تاکہ وہ اپنا کام کرتا رہے تو یہ اپنا کام کرتا رہے, اور یا پھر جس دن حضور دنیا سے جائیں اس دن یہ بھی جائے تاکہ اب خطرہ نہ رہے, جو حضور پہنچا کے جائیں وہی رہے قیامت تک. نہ ہماری یہ درخواست منظور ہوئی نہ وہ منظور ہوئی. تو اب اگر ہم گمراہ ہو جائیں تو ذمہ داری کس پر ہے؟ اسی ذمہ داری کا جواب دینے کے لیے حضور نے یہ حدیث فرمائی تھی جو میں نے پڑھی. سمجھے؟ اسی ذمہ داری کا جواب دینے کے لیے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے کہ انی تارکن فیکم مستقل ہے. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ ہے وہ اطرتی, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اطرت ہے. اللہ کی کتاب بھی ادھر سے آئی, اطرت بھی ادھر سے آئی. اللہ کی کتاب بھی اس نے بھیجی, اطرت بھی اس نے بھیجی. اللہ کی کتاب بھی غلطیوں سے پاک ہے, اطرت بھی غلطیوں سے پاک ہے. اللہ کی کتاب بھی نور ہے, اطرت بھی نور ہے. کہا یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ماں ان تمسک تم بہما, جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دیکھیں ایک سے کام نہیں چلے گا, دونوں سے متمسک رہے. اور میں حالانکہ آدمی ایک سے متمسک ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ رسول اللہ نے کا فرمان ہے کہ دونوں سے, لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. اگر خالی قرآن سے متمسک ہوگا تو خارجی بنے گا, اور اگر خالی اہل بیت پکارے گا تو نصیری بنے گا. سمجھے آپ یہ مسئلہ ہے. یہاں ہم نے تاریخ کے آئینے میں خوارج دیکھے ہیں, داڑھیاں بڑھی ہوئی, ماتھوں پہ گھٹے, گلے میں قرآن لٹکے ہوئے, اور بات بات میں قرآن پڑھ رہے ہیں, اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھ لیا کہ علی کو دین سے خارج کہنے لگے, علی کو دین سے خارج کہنے لگے. اسی لیے خارجی نام پڑا. یہ خوارج جو تاریخ کے اندر ہیں یہ اسی لیے خوارج کہلائے کہ انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ علی اسلام سے خارج ہیں. اور جب جنگ نہروان میں یہ آئے ہیں مولا علی کے سامنے تو آپ کے اصحاب نے سمجھایا, اور جب اصحاب کی سمجھائے سے نہ سمجھے تو مولا علی نے خود سمجھایا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو بہت سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتا ہے, یہ وہی ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. اللہ اکبر, علی کسی کو سمجھائے اور نہ سمجھے, علی کسی کو سمجھائے اور نہ سمجھے, علی نہ سمجھایا, مگر ان کی سمجھ میں نہ آنا تھا نہ آیا. یہ وہی کہتے رہے جو کہہ رہے تھے, وہی بکتے رہے جو بک رہے تھے. تو آخر میں مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کاٹ کے ڈال دو ان کو, اب یہ مرض لا علاج ہو گیا, اب دوا نہیں ہو سکتی. علی کے ساتھیوں نے تلواریں اٹھائیں, اور تلواریں اٹھا کے تلواریں نیچی کر لیں. کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کے ہاتھ کانپنے لگے, کہنے لگے وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم دنیا میں کوئی ہوتا جواب نہ دیتا سوائے میرے مولا کے. وہ علی تھے جنہوں نے جواب دیا, فرمایا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے, نیچے نہیں اترا ہے. Yeah. کہا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے, نیچے نہیں اترا ہے. مولا قربان جاؤں آپ کے, آپ نے بتا دیا جب تک خالی حق میں پھنسا رہتا ہے آدمی سوکھی سوکھی آیتیں پڑھتا ہے, جب دل تک پہنچ جاتا ہے محبت علی بن جاتا ہے. سلام محمد. تو یہ خالی قرآن, خالی قرآن نہیں, قرآن و اہل بیت. یا اس سرے چلا جائے گا آدمی یا اس سرے چلا جائے گا. نہ اس حد پہ جانے والا صحیح ہے اور نہ اس حد پہ جانے والا صحیح ہے کہ بندے کو خدا کہنے لگا, وہ بھی نہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں ٹھیک ہے. تو عزیزان گرامی, نہ خالی قرآن نہ خالی اہل بیت, رسول نے دونوں کے ساتھ کیا ہے. تو دونوں کے ساتھ رہیے تو گمراہی سے بچیے گا. اب دونوں کا جب ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا, کیا کیا کام کرنا ہے دونوں کو, دیکھیے غور کیجیے گا اس مسئلے کو کہ جب دونوں ساتھ رہیں گے, قرآن کتاب ہے, اہل بیت انسان ہیں, جب دونوں ساتھ رہیں گے تو ہونا کیا ہے. ہونا یہ ہے کہ قرآن میں نکلے گی آیت اور اہل بیت بتائیں گے اس کا مطلب, اور اس سے ملے گی انسانوں کو ہدایت. فرمایا قرآن میں پڑھی جائے گی آیت, جو سی بھی آیت پڑھی جائے جس موضوع کی ہو, اور اہل بیت نکالیں گے اس آیت کا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے. اور جب قرآن کی آیت اور اہل بیت کا مطلب ملے گا تو اسی کا نام ہدایت ہے. قرآن کی آیت اور اس آیت کا بتایا ہوا اہل بیت کا مطلب. تو اب میرا کہنا یہ ہے, دیکھیے اس کو ٹھنڈے دل سے سنیے گا, میں اس میں کسی پر طنز یا کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, نہ میں کسی پر اٹیک کر رہا ہوں, لیکن جو بات میری ہے اس کو ٹھنڈے دل سے سنیے آپ. جب رسول اللہ جیسی شخصیت نے, جو ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے, ہم کو یہ راستہ بتا دیا کہ دیکھو قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہو تو گمراہی سے بچو گے, تو اب بجائے اس کے کہ ہم اس سے اس سے پوچھتے پھرے, کہ اس تاریخ میں کیا لکھا ہے, اس تفسیر میں کیا لکھا ہے, اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے, اس مورخ نے کیا لکھا ہے, اس مفسر نے کیا بیان کیا ہے, اور اس کے اندر ہم اختلافات کی وادیوں میں بھٹکتے پھریں اور ٹھوکنے کھاتے پھریں. ایک اوریجنل مستحکم کتاب ہمارے پاس ہے جس کا نام ہے قرآن و اہل بیت.